جو آپ نے تحریر فرمایا ہے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کو 5 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنی ہے، پر حقیقت میں بقول آپ کے والد صاحب کے وہ 3 لاکھ ہیں جو شریعت کے مطابق. اب ان کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 5 لاکھ واپس کرو، اور آپ نے ہاں کر لی ہے کہ میں 5 لاکھ روپیہ دوں گا. اس کی متعدد صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بار بار بات چیت کی جائے تاکہ معاملہ ایک طرف کو لگ جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بھی جہاں کسی کے ساتھ اختلاف دیکھتے تھے، فرماتے تھے کسی تیسرے آدمی کو مقرر کر لو، وہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے. اور آپ کے اس مسئلے میں غالباً شواہد موجود ہوں گے. جو رقم بھی انہوں نے خرچ کی تھی اس کے شواہد کچھ نہ کچھ موجود ہوں گے، ان سے مدد لے کے کام چلایا جائے. اور تیسری صورت اس کے حل کی یہ ہے کہ 5 لاکھ آپ انہیں قسطوں میں ادا کریں، کیونکہ وعدہ آپ نے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. 3 لاکھ تو والد صاحب کی طرف سے اور 2 لاکھ جناب والا کی طرف سے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی صورت رابطے میں آتے نہیں، یہ قانون کے تحت ایک اعتبار سے نہیں آتا. ایک آدمی کی بد اخلاقی ہے، اب اخلاقیات میں کیا قانون آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ اب یقیناً انہیں فون کرتے ہوں گے، وہ فون بند کر دیتے ہوں گے. آپ بات اصلاح کی کرتے ہوں گے، وہ لڑائی جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہوں گے. جو آپ کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی، یقین اس اعتبار سے کہ جو آپ نے تحریر فرمایا. اب یہ کوئی یہاں شرعی حکومت ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ شرعاً چونکہ یہ مقدمہ ایسے ہو گیا لہذا انہیں نوٹس جاری کیا جائے اور انہیں بلایا جائے. اگر شرعی حکومت ہوتی تو انہیں نوٹس جاری کیا جاتا، نوٹس کے باوجود وہ نہ آتے تو قاضی اپنی ثوابدید سے وہ فیصلہ کر لیتا. اب ہم یہ کہیں کہ آپ چلے جائیں کورٹ میں، تو کورٹ میں چلے جائیے. کورٹ میں تو سینکڑوں ہزاروں مقدمات ہیں، کوئی فیصلہ ان چیزوں کا ہوتا نہیں. اور جہاں تک ان اشیاء کے استعمال کا تعلق ہے تو اس کا استعمال حد الوسع نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو مجبوری ہے سو ہے. سونا تو آخر ہے ہی، برتن کھانے کے ہیں تو استعمال ہونے ہی ہیں، تو کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش کی جائے. یہ معاملہ سارا قانون کا ہے اور قانون ہمارے یہاں نافذ ہے. اصل مسئلہ یہ کہ قانون موجود ہے مگر اس کی تنفیذ نہیں. اور اس کے بعد اخلاقیات ہیں، تو اخلاقیات میں جو حال ہے وہ آپ نے خود دیکھ لیا. بھیا اگر آپ جذبات سے نکل جائیں نا تو یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. صرف راستہ بتایا جا سکتا ہے، اور راستہ ہے دشوار، طے آپ نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں. اور سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ آپ نے جو تاج محل اپنے ذہن میں بنایا تھا وہ چھناکے سے ٹوٹ گیا، اور آپ نے جو امیدیں وابستہ کی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. خلاصہ یہی ہے ساری بات کا. اب اس کے بعد آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات بالکل قطعاً غلط ہے، چاہے والدین کہیں اور چاہے کوئی اور کہے کہ یہ بے عزتی والی بات، ایسے نہیں ہے۔ خاتونوں یا مردوں، جذبات دونوں کے ہوتے ہیں اور اس کو قابو میں رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شے دینا کہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، یہ فتنے اور فساد پہ تیل چھڑکنا ہے جلتی بھی آگ پہ۔ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی ٹھنڈے مزاج کا ہو، اور مزاج کی ٹھنڈک اب تو خیر 70 سال کی عمر میں بھی نہیں آتی، پہلے آ جاتی تھی۔ پہلے اس اعتبار میں آ جاتی تھی کہ بڑھاپا آتا تھا تو کوئی کام جو نہیں، تو اب مسجد کا رخ ہوتا تھا، اللہ اللہ کرتے تھے۔ اب بڑھاپا ہو یا جوانی ہو، انٹرنیٹ اور دیگر چیزیں ہی جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن سب سے پہلے ٹھنڈے مزاج اور ٹھنڈے دماغ کی ضرورت ہے۔ جتنا جس شخص کا دماغ ٹھنڈا ہے اور وہ اپنے خلاف سن سکتا ہے نا، اتنا ہی وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں۔ یہ کوئی عزت اور بے عزتی کی ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی شہ دے دوسرے کو اور دوسرے کا گھر برباد کرے۔ ٹھنڈے معاملے، ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ آپ کے اور ہمارے لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آدمی کون ہے جس کی پیروی کی جائے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں طلاق دے دی تھی؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھیں یا انہیں فارغ کر دیں۔ آیت تخیر سورہ احزاب میں یہی ہے۔ پھر کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں فرمایا، یہ کیا کہ سب کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو آپ مجھ سے طلاق لے لیں اور چاہوں تو آپ کو آباد کر لوں، اب آگے آپ کی مرضی۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں تھوڑی تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ کس پریشانی میں ہیں؟ عورتیں تھوڑی ہیں آپ کے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے۔ اس وقت اگر اپنے اختیار کو استعمال کرتے، ساری بیویاں گھر چلی جاتی سوائے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے، کہ آپ کو اتنا تعلق خاطر تھا کہ آپ نے کہا، سب بیویوں کو اختیار منتقل کیا اور اس کے بعد انہیں بلایا اور کہا کہ اگر آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی تو اپنے والد سے مشورہ کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے والد قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تمام تر عزت اور عظمت اور سیادت اور قیادت کے باوجود بہرحال خدا تو نہیں تھے نا، انسان ہی تھے نا۔ ایک طلاق دے دی تھی نا، ختم ہو گیا مسئلہ۔ سنت ہے ہی ایک طلاق، بس ایک طلاق دے کے آدمی چپ ہو جائے۔ یہ غصہ تھوڑا ہی ہے کہ جس میں طلاق دینی ہے، بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے۔ ایک طلاق دی تھی بڑا سوچ سمجھ کے، اور آپ نے تو اپنی طرف سے معاملہ پورا کر دیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق ہوئی تھی، اور حفصہ جانتی تھی کہ اس میرے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسا ہے۔ انہوں نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو سمجھا دیا تھا کہ حفصہ، اگر تم اتنے برے نصیب کی نکلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شاندار آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکی نا، پھر اس گھر میں میرے پاس نہ صرف یہ کہ جگہ کوئی نہیں ہے، بلکہ تمہارا علاج دنیا میں تلوار کے علاوہ ہے بھی کوئی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس بیٹی سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ خلافت کے دور میں ایک مرتبہ آئے اور میں، میری بیٹی تو بڑی سمجھدار ہے، مشورہ کرنا ہے، میری بیٹی بتائے گی یہ معاملہ کیا ہے۔ بڑی تعریف فرمائی۔ اور ایک طلاق دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے معاملہ فارغ فرما دیا تھا، اللہ نے پھر بھی اس کو گوارا نہیں کیا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا حفصہ کو جو طلاق دی ہے اس سے رجوع کریں، انہا سواما انہا قواما، یہ تو رات رات بھر میرے حضور کھڑی رہتی ہے، یہ تو بڑی نفلی روزے رکھنے والی ہے، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بی بی، آپ اس سے رجوع فرمائیں۔ تو اپنی اولادوں کو یہ شہ دینا کہ اب بیوی کو رکھنا بڑی بے عزتی بے غیرتی ہے، یہ گھر برباد کرنے، اللہ کو کوئی جواب نہیں دینا۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو یہ اس خوش فہمی میں ہے کہ اس کے مالک کو بھی نہیں پتا کہ وہ روزہ نہیں رکھا، کہ یار سارا قصہ اللہ ہی کا تو ہے اور کس کا ہے۔ ایک آدمی مسجد کا مال چرا لیتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے، اسے اس کا مالک بھی نہیں، اس کا پروردگار بھی نہیں دیکھ رہا۔ اسی لیے اللہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ ہم قبروں سے نوچ لیں گے جو کچھ قبروں میں ڈالا گیا ہے۔ بعثر کا لفظ جو ہے نا بڑا شدید لفظ ہے، اللہ نے کہا ہم نوچ لیں گے، نکال کے لے آئیں گے باہر۔ اس کے معانی سمجھ میں آتے ہوں تو آدمی ہل جاتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، افلا یعلم اذا بعثر ما، لوگ نہیں جانتے ہم قبروں سے چھین لیں گے جو کچھ ہم نے ان میں ڈلوایا تھا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو ان کے سینوں میں ہے نا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کا رب جانتا ہے، ہم نکال باہر کریں گے قیامت کے دن، کہ مسجد فرض کر لیں، فرض کر مسجد کا مال، اس میں فراڈ کرتے تھے، ہزاروں چیزیں ایسی۔ اس سے اپنے بچوں کو شہ دینا کہ بے حیرتی بے عزتی، اتنی تفصیل سے اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی ایسی تفصیلات لکھی ہیں، آپ اس گھر کو بچائیے بسائیے۔ کوئی دنیا میں مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو، سوائے انسان کی انا کے اور عورت کی ضد کے۔ یہ عورت کی ضد نہیں حل ہوتی، یہ تو مملکت برباد کر دے گی، گھر اجاڑ دے گی، تباہی بربادی اس کی ضد اور مرد کی انا۔ یہ اپنی انا کی خاطر پوری قوم کو بھینٹ پہ چڑھا دے، نہ اس کا کوئی حل ہے نہ اس کا کوئی حل، باقی دنیا کا ہر مسئلہ حل کے قابل۔ اچھا وہی ہے جو خاندانی معاملات میں ان چیزوں میں نہ رہے، ٹھنڈے مزاج سے غور کریں۔ اب ذرا رشتے پہ غور کریں، ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ خلافت غصب کر لی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ کا حق تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کون تھے؟ حسین ابن علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ۔ حسین ابن علی کا بیٹا کون سا بچا تھا؟ ایک ہی بیٹا بچا، اگر وہ نہ بچتا تو حسینی سید ختم ہو گئے، زین العابدین۔ زین العابدین جو ہیں ان کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بہت سے بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹا قاسم تھا، قاسم کے بیٹے محمد تھے، قاسم کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے حضرت زین العابدین کی۔ یہ سنجوگ ہے صدیقیوں کا اور سادات کا۔ ام فروہ تھی، اور ام فروہ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تھی امام باقر رحمت اللہ علیہ۔ رشتے لیتے دیتے آپس میں لیتے دیتے، راوی کہتا ہے کہ ابو بکر کے پوتے، عمر کے پوتے اور علی کے پوتے، یہ تینوں رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آخری صف میں جا کے عشاء کے بعد بیٹھتے تھے اور رو دیتے تھے۔ میں نے بارہا دیکھا کسی چوتھے کو اجازت نہیں دے دیتے، رو پڑتے تھے اور اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ حکومت کے مظالم پر رو دیتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اٹھتے کیوں نہیں، جد و جہد کیوں نہیں کرتے۔ تو سب جانتے تھے کہ کربلا میں جو والد کے ساتھ ہوا ہے نا، اب جو بھی اٹھے گا اس کے ساتھ بنو امیہ یہی کریں گے۔ سارے سنجوگ رشتے ہوتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مثال دیکھیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی ہے نا، صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، گھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کنت ملمت بالذنب، عائشہ واقعی اگر آپ سے یہ گناہ ہو بھی گیا ہے نا، آگے فاستغفری لربک، عائشہ معافی مانگ لیجئے اللہ سے. ان اللبد اذا اعترف بذنبه, اور اصول یہ ہے کہ آدمی جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اللہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے. اس لیے جب وہ اقرار کر رہی ہے ایک چیز کا اور کہتی ہے غلطی ہو گئی, تو آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے جو وہاں اس سے تو بات ہی کوئی ایسی نہیں کی, وہ تو ٹیلی فون کی بات آپ نے تحریر فرمائی ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے, ان کنت ملمت بالذنب عائشہ, اگر ایسی کوئی حرکت ہو ہی گئی ہے آپ اللہ سے معافی مانگ لیجیے. یہ آنر مرڈر اور قتل اور آنر اور عزت اور غیرت کے نام پہ قتل کرنا, یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے ان لوگوں نے سیکھ لیا. اپنی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے جو غصہ اور اپنا تفوق اور مردانہ برتری اور کبر, اس کا یہ نام ہے قتل کرنا. کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اپنی بیویاں جو مسلمان نہیں انہیں طلاق دے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طلاق دے دی اپنی ایک بیوی کو, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی, ختم ہو گئی بات. سمپل چیز ہے. اس لیے جب تک بنیادی طور پہ تربیت نہیں نہ ہوتی یہ مواقع ہوتے ہیں. کیوں آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, رات کو سو نہیں پاتے, صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں؟ اللہ کا خوف چاہیے. آپ سے صحیح مسئلہ, اس کا غلط کوئی فائدہ اٹھائے گا وہ خود اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا. میں مسئلہ صحیح بتا رہا ہوں, اور اس کو غلط کوئی استعمال کرے, یہ ایسے ہی ہے جسے کوئی چھری بنا دے اور جا کے کوئی قتل کرے تو قتل کرنے والا جانے, اور چھری کا بنانا گناہ نہیں تھا. یاد رکھو پورا مکمل عمل بدکاری کا ہو جائے, معاذ اللہ, استغفر اللہ, کسی آدمی سے, اس میں صرف اور صرف اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے. بیوی شوہر کا حق ضائع نہیں کرتی اور شوہر بیوی کا حق ضائع نہیں کرتا. جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں نا کہ اگر عورت بدکاری کرے گی تو شوہر کا حق ضائع ہوتا ہے, کوئی حق اس کا ضائع نہیں ہوتا. یہ خالص اللہ کا حق ہے. اللہ چاہے تو قیامت میں اسے معاف کر دے, اللہ چاہے تو اسے سزا دے دے. اس کے پازیٹو سائڈ پہ آ جائیے, نماز خالص اللہ کا حق ہے. کوئی آدمی نہیں پڑھتا نماز کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتا, وہ جانے اس کا کام جانے, اور جو پڑھتا ہے تو کسی کے سر پہ احسان نہیں چڑھاتا. خالص اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ضائع کرتا ہے نماز کے ذریعے, وہ جانے اس کا پروردگار جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تمہارا حساب نماز کا لیا جائے گا, اور پھر اللہ کہے گا کہ حل عبدی غیرہ, میرے بندے کی فرض کے علاوہ کچھ نمازیں ہیں. فرشتے عرض کرے گا اللہ نفل بھی پڑھے تھے, اللہ فرمائے گا اس کو بھی ملاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کا حساب پورا, فرشتے عرض کریں گے اللہ بھی کچھ نمازیں باقی ہیں پوری نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اس کا پروردگار اسے چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ اسے عذاب دے عبادت نہ کرنے کا. بالکل ٹھیک اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم سے ایسی حرکت ہو گئی ہے تو تم نے اپنی شوہر کا بڑا ایسے کر دیا ویسے کر, کچھ بھی نہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ, کتنے کیسز آپ کو مل جائیں گے. عورتیں سب کچھ کر گزری ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو رجوع کر لو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ ایسی باتیں کیا کرو, چھوڑو جاؤ بس, کسی کو نہیں بتانا. اور اس کے مقابلے میں نماز ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری باندی نے نماز نہیں پڑھی, آپ نے وہ بھی کوئی عورت ہے جو نماز نہ پڑھے, اللہ کی عبادت نہ کرے, جاؤ اور اس باندی کو بازار میں بیچ دینا, اگرچہ تمہیں لوگ کمبل کی جو بنتے ہیں کمبل جانوروں کے بالوں سے, اس کی ایک لڑی تمہیں مل جائے نا تو اس کے عوض بھی بیچ دینا. وہ بھی کوئی عورت ہے جو نماز نہ پڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اخلاقیات میں اولاد پہ اثر ہوگا, اور یہ گناہ ایسا ہے جسے وہ چھپائے گی. تو اس لیے بھیا بھول جائیے, کوئی بات ہوئی ہی نہیں, جیسے ختم ہو گئی. اس کا آئندہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ عشر ہوگی یا زکات ہوگی، انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. بس سر جی
فوریکس کے بارے میں، فوریکس کے بارے میں، فوریکس کا بزنس
یہ کیا چیز ہے؟
یہ ایسا ہوتا ہے مطلب کہ ایک اکاؤنٹ میں نا میں تقریباً 1,00,000 روپے جمع کروا دیتا ہوں، اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر میں جو عالمی منڈی ہے نا اس میں سے پیٹرول، سونا، چاندی کچھ بھی چیز آن لائن خرید سکتے ہو تقریباً 1,00,000 کی مانگ ہے، وہیں سے خریدتا ہوں.
آپ جمع کیا کرا دیتے ہیں؟ پیسے،
ایک اکاؤنٹ ہے پرٹیکولر،
ٹھیک ہے 1,00,000 جمع کرا دیے، اس کے 1,00,000 جمع کرائے اور 1,00,000 کا سونا چاندی کوئی چیز خرید،
تو اس طریقے سے وہ ہر سیکنڈ قیمت جس کی پر بیچ دی پر خرید لیا یہ چیز جائز
ہے؟ وہ آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے سونا؟ نہیں آتا. حنفیہ کے ہاں تو گنجائش ہے، حنفی فقہا کے ہاں گنجائش.
اللہ جو ہے یہ اس کا ذکر مسنون ہے؟ اللہ جو ہے
ہو کا لفظ ضمیر ہے اور ضمیر بھی اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے. ہاں جی جائز جائز، اللہ ہو یہ ذکر جائز. لا الہ الا ہو نہیں آیا قرآن؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بات سناؤں، ہمارا ذہن اٹکا ہوا ہے وہ جو گھر برباد کرنے کی باتیں ہیں نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اگر مرد و عورت ایسا کام کریں تو اتنے اتنے درے، اور پھر چار گواہوں کا تذکرہ جب آیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ میں بڑی غیرت تھی، اتنی غیرت تھی سعد رضی اللہ عنہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے فیصلہ ایک فرمایا تھا تو فرمایا تھا کہ انتر رجل معوز، ساتھ تم تو ایسے آدمی ہو جسے جو اللہ کی پناہ میں رہتے ہو دیے گئے. اتنی غیرت تھی سعد رضی اللہ عنہ میں اور بیٹیوں میں بھی ان کی کہ ان کی بیٹیاں گھر سے باہر نکلتی تھیں تو آستان یہ دستانے پہن لیتی تھیں حالانکہ اللہ نے عورتوں کے حکم نہیں دیا، تھی ان میں بس غیرت. ان کے مقابلے میں دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں کوئی بھی نہیں پہنتا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی اپنی بیوی کو ایسے پائے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ اس کو قتل نہ کر ڈالے، مار نہ ڈالے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد جتنی غیرت تم میں ہے نا اس سے زیادہ مجھ میں، اور جتنی غیرت میری اور تمہاری ہے اس سے زیادہ غیور اللہ ہے. اس کے باوجود فرمایا نہیں سعد، اسے قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی. مفہوم یہی تھا. یہی وجہ تھی کہ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ ایک دن گھر گئے اور انہیں ٹھیک اس حالت میں اپنی بیوی کو پا لیا. اب غیرت کا کیا تقاضا تھا؟ مار دیتے، محلے والے ہوتے تو کہتے یہ بے عزتی کی زندگی ہے. یہ سب ٹھنڈے مزاج کے ہی لوگ تھے، کچھ نہیں کیا. اس حالت میں دیکھ کے بیوی اور غیر کو دروازہ بند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انتظار کیا. بیوی جب فارغ ہو گئی تو اسے کہا چلو. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول یہ میری بیوی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا. یہ ہیں صحابہ رضی اللہ، ہم نے تو یہی دین پڑھا ہے بھائی، باقی آپ نے جو دین پڑھا ہمیں نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دونوں کیا اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ عورت سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے. آپ نے کہا تم دونوں خدا کی قسمیں کھاؤ گے؟ اور حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے چار مرتبہ کہا اللہ کی قسم، اور پانچویں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلال رکو، اور اللہ کا نام بہت بڑا ہے ان کا، اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے، میں کیا مجھے کیا ہے قسم کھانے میں، انہوں نے قسم پانچ، ان کا اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اگر میری بیوی نے ایسا کام نہ کیا. تین مرتبہ اس لڑکی نے قسم، اور لڑکی نے تیسری مرتبہ چپ بالکل ہو گئی. حتی زننا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا بس اب اقرار ہوا اور اس کا رجم ہو جائے گا. اور اس نے آہستہ سے کہا، جو بہت قریب تھے انہوں نے زور سے کہا، میں اپنے بھائیوں اور اپنے والد اور اگر میرا بچہ ہو گیا تو اس کے ماموں اور نانا ہرگز انہیں رسوا نہیں کروں گی. چوتھی قسم کھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مداخلت فرمایا اللہ سے ڈرو، دیکھو دنیا کا عذاب آسان ہے اور اللہ کے ہاں معاملہ سخت ہے. پھر اس سے کہا کہ اللہ کا غضب مجھ پہ نازل ہو کر میں نے یہ حرکت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان ابداً، اب قیامت تک تم دونوں کا کبھی بھی، مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم فارغ ہو، ایک دوسرے سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہلال نے مجھ سے کہا ہے کہ فلاں آدمی تھا، اور اگر یہ بچہ اس کے ہاں ہو جائے تو اسے مجھے دکھانا. بچے کی جب پیدائش ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ لے جاؤ، اپنے بچے کو لے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پنڈلیاں دیکھی اور پھر اس کی آنکھیں دیکھی اور اس کا چہرہ غور سے دیکھا، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر قانون کے مطابق میں نے کام نہ کر دیا ہوتا نا اور یہ نہ بچ گئی ہوتی تو میں اسے ایسی سزا دیتا، لکان علی ولہ شانن، لوگ یاد رکھتے کہ سزا کس چیز کا نام. کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. آپ اس معاشرے کا اندازہ لگائیں جو اس حد تک جاتے ہیں کہ ہمارے گھوڑے کا باپ کون تھا اور گائے کا باپ کون تھا اور گائے کی ماں کون تھی، اور نسب اپنے جانوروں تک کا محفوظ رکھتے ہیں. اس بچے کو ہم نے کسی کتاب میں نہیں پایا کہ کہاں گیا. بس اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو. اتنا چھپانے والے لوگ تھے، کوئی نہیں جانتا بچہ کون تھا، نام ہی نہیں ہے ہی نہیں. ایک اور عورت ایسی آ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹال دیا، فرمایا جاؤ نہ آئندہ آنا. پھر وہ آئی، پھر آپ نے فرمایا اچھا دیکھیں گے اگر بچہ ہوا. بچے کی پیدائش ہو گئی، پھر اسے واپس بھیجا، فرمایا نہ آنا. اس سے آگے کہا اللہ کے رسول بچہ میرا، آپ نے ویسے اسے دودھ پلاؤ، تین سال ہو گئے، دودھ پلا کر واپس لائے اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. اب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے اہل مدینہ یہ حرکت کرتے اور اللہ اس عورت کی توبہ کو تقسیم کرتا سب کی معافی ہو جائے. اور اس بچے کو دے دیا کسی کو، فرمایا اس کی پرورش کرنا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ بچہ ہے کیا. آپ صرف فون کی بات کرتے ہیں، نہ گھر توڑیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ہیں جو قانون اپنے بیٹے تک پہ نافذ کرتے ہوئے نہیں اپنے اوپر نافذ کرتے رہے، ان کے خلاف فتوی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیے، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیے، عمر رضی اللہ عنہ بالکل انکار نہیں فرمایا، بالکل قانون کے تحت میرے متعلق. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد بچہ اٹھا کے لے آئے، بچہ رو رہا تھا، فرمایا کیا ہوا ہے؟ کل امیر المومنین کوڑے کے ڈھیر پہ ایک لڑکی نے رکھا اور بھاگ گئی، میں نماز کے لیے آ رہا تھا اور میں نے اسے اٹھا لیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مزاح کیا، فرمایا بچے تمہارے زیادہ ہو گئے ہوں گے نا، تو اس لیے کہتے ہو کہ اس کا بھی وظیفہ جاری ہے. اس کا وہ بیچارہ سمجھا کہ سیریس ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو ایک صحابی اور تھے، ان کا امیر المومنین، یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کی اولاد ہوتی تو بتا دیتا. میں بھی اسی گلی میں تھا جہاں لڑکی یہ بچہ چھوڑ گئی. کمال ہے، کردار کا کمال ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا اسے پالو اور جتنے منافع ہیں اس بچے کے سب پالنے والے کے لیے اور جتنے اخراجات ہیں وہ ہمارے ذمے. اسے کہا حضرت اس کا رجسٹر میں نام لکھواؤں تو کیا لکھواؤں؟ فرمایا تم نے اٹھایا ہے نا، تم اپنا نام لکھواؤ، تمہاری اولاد ہے. ان کا میں تو نہیں لکھواتا حضرت. فرمایا عمر کا نام دو، عمر کی اولاد ہے. فرمایا خلافت کا نام دو، یہ ہمارا بچہ ہے. کمال ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کردار کی کہ ایسے مجہول النسب بچے کو اپنا بچہ قرار دیا کہ وہ جانتے تھے کہ میں جس کردار کا آدمی ہوں کون شبہ کر سکتا ہے کہ عمر ایسا کام کرے گا. یہ بات ہم نے پیرس میں ایک مرتبہ بیان کی، ایک مسجد تھی وہاں پہ، تو اللہ عالم لیکن وہاں کچھ لڑکے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں پیرس ای فرانس میں قانون یہ ہے کہ بچہ گورنمنٹ کا ہے. میں نے کہا ہوگا بھیا، ہمارے یہاں تو اصولن یہ ہے، ہمارے یہاں کوئی اس بچے کو لے سکتا ہے، پرورش کر سکتا ہے، مسلمان بنے پھرتے ہیں، یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ کا، میرا نام لکھ دو، میرا بچہ. آج تک تاریخ میں پتہ ہی نہیں بچہ ہے کس کا، کہاں ہے، کیا کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے مت توڑیے گھر کو.